السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انفطار آیت نمبر 1-9. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور اسی کے فضل اور احسان کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور قرآن کریم کی آیتوں پر غور و فکر کر رہے ہیں. اور یہ صورتیں جو آخر کی صورتیں ہیں، یہ دراصل ہمیں احساس دلاتی ہیں اپنی زندگی کا کہ یہ دنیا کی زندگی کس قدر فانی اور چند روزہ ہے. یہ صورتیں پڑھنے سے احساس ہوتا ہے اور احساس ہو رہا ہے الحمدللہ کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں ابھی یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. جیسے جیسے ہم صورتیں پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے آپ کو بھی یہ احساس ہو رہا ہوگا اور ہم سب کو یہ احساس کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان پڑھتا ہے تو وہ ایسے نہیں چھوڑ سکتا. جو بھی شعور رکھنے والے، احساس رکھنے والے لوگ ہیں، کبھی ان آیتوں پر سے اندھے اور بہرے بن کر نہیں گزرتے، بلکہ وہ ان آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنے لیے عمل کے پہلو تلاش کرتے ہیں. آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے جیسے ہم صورتیں پڑھتے جا رہے ہیں، پہلے ہم نے جو صورتیں پڑھی، سورہ نبا تھی، نازعات ابسا، تقویر، یہ سب ہم کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں صورتیں، اور ہمارے اندر ایک احساس شعور پیدا کرتی ہیں، ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہیں کہ ہم کو اس دنیا میں بے فکر ہو کر نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں کچھ کر جانا ہے جو ہماری آخرت کے کام میں آئے. سوچیے عزیز بہنوں کہ کیا وہ منظر ہوگا، کیسا وہ دل دہلا دینے والا منظر ہوگا کہ جب سمندر میں شگاف پڑ جائیں گے، سمندر بہ جائیں گے، بہ پڑیں گے اور آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، اور کوئی اس وقت کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس وقت صرف اور صرف ہمارا ایمان، ہمارے نیک اعمال، ہماری آگے بھیجی گئی نیکیاں صرف وہی کام آئے گی. آپ سوچیے کہ دنیا کی زندگی کس قدر فانی ہے، کس قدر ہمارا جو رشتہ اور ناطہ ہے اس دنیا سے کتنا کمزور اور کتنا کچا ہے. ایک کچی ڈور کی طرح بندھا ہوا ہے دھاگے سے، جیسے کہ بس ایک جھٹکا دیا آپ نے اور وہ ٹوٹ پڑا. ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، آئے دن ہم دن رات سنتے آ رہے ہیں اپنے عزیزوں کے بارے میں کہ آج کسی کی موت واقع ہوئی، کل کسی کی موت واقع ہوئی، کل اس کی تدفین تھی، آج اس کی تدفین ہے، آج کسی کی نماز جنازہ ہے. روزانہ ہم خبریں سن رہے ہیں، اور ہم صرف خبریں یہی نہیں سن رہے کہ صرف ہمارے بڑے بوڑھے لوگ جا رہے ہیں، بلکہ کووڈ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 23 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال ینگ لوگ جا رہے ہیں دنیا سے. اب ہم اور ان میں دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں حیاتی دی، ہمیں موقع فراہم کیا. تو کیوں موقع فراہم کیا؟ کہ ہم ان کو دیکھ کر ہم سبق حاصل کریں کہ وہ چلے گئے، ہمارے ہی جیسے لوگ تھے، ہماری ہی عمر کے تھے اور ہم سے بھی چھوٹے تھے، بلکہ وہ چلے گئے ہماری نظروں کے سامنے، ان کا اعمال نامہ بند ہو گیا، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے، موقع دیا ہے کہ ہم ابھی بھی کچھ عمل کر لیں تاکہ اپنی آخرت کو ہم سنوار سکیں. میری عزیز بہنوں، آج کی جو آیت ہیں وہ بھی دل دہلا دینے والی ہیں. دل کی کیفیت اندر سے ایسی عجیب سی ہو جاتی ہے کہ جب ہم قیامت کا منظر دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے دنیا سے جی اچاٹ ہو جاتا ہے. لیکن ذرا سا بھی ہم قرآن سے بھی ہٹیں گے یہاں سے کلاس سے، ذرا سا ہم کچھ کام کاج میں لگیں گے، پھر آپ دیکھیں ہماری وہی بے فکری والی لائف شروع ہو جاتی ہے. پھر ہمیں آخرت کا ویسا احساس نہیں رہتا جیسے اس وقت ہے. اور صحابہ اکرام کا بھی یہی حال تھا، وہ کہا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے اور ہمیں آخرت اور اس کی فکر لاحق ہوتی ہے، نیک اعمال کی فکر لاحق ہوتی ہے، لیکن جیسے ہم یہاں سے ہٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، مست یعنی مگن ہو جاتے ہیں دنیا کے کام کاج میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت ہو جو اس مجلس میں ہوتی ہے اور گھروں میں بھی وہی کیفیت ہو تو فرشتے تم سے راستوں میں مسافہ کریں. یعنی یہ تو ایمان کی بہت ہی بہترین حالت ہوگی. یعنی یہ انسانی مزاج کا حصہ ہے کہ انسان بہت جلد بھول جاتا ہے، اور جیسے وہ ایسی دینی مجالس سے ہٹتا ہے وہ دنیا کے کام کاج میں مگن ہو جاتا ہے. تو سوچیے عزیز بہنوں کہ کتنی ضروری ہے یہ دینی مجالس، یہ ایسی مجلس ہے جہاں قرآن اور حدیث پر غور و فکر کیا جاتا ہو، جہاں پر ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائی جاتی ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اور آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری خود کی الحمدللہ اصلاح ہو رہی ہے، اور میرے لیے خود ایک یاد دہانی ہے، اور میری وجہ سے آپ کی نہیں. ہم ایک دوسرے کے شکر گزار بنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا ذریعہ بنایا. کہ ہم اپنے آخرت کی یاد کو تھوڑی تازہ کر لیں اور کوئی ایسے نیک اعمال کا ہم دل میں ارادہ کریں اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے جو ہمیں آخرت میں کام آئیں. تو آئیے آتے ہیں آج کی آیت کی طرف. دل کو دہلا دینے والی آیت ہے اور غور و فکر کرنے والی آیت ہے اور انسان کو سوچ پر مجبور کر دینے والی آیات ہیں. قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ بہت اہم ہے لیکن کچھ آیتیں واقعی میں دل کو کھینچ لیتی ہیں اپنی طرف اور ایک طرح سے دل ٹھہر سا جاتا ہے کہ ہمارا کیا حال ہوگا اور ہمارا کیا انجام ہوگا. لیکن ہمیں اپنے رب پر ایمان بھی ہے, اس کی ذات پر اعتماد ہے, توکل ہے, اور ہمیں اپنے رب سے امید بھی وابستہ ہے. ہم اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں, اس کے فضل و کرم کی امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عذاب جہنم سے بچائے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے انشاءاللہ. آمین. سورہ انفطار, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہہ نکلیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی. سوچئے ذرا کیا حال ہوگا. سورہ انفطار آیت نمبر پہلی ہی آیت میں کہا گیا ہے اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. اب تصور کریں کہ آسمان پھٹ پڑے گا تو کیا حال ہوگا. اور کسی یعنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کسی کا قول ہے یہ, انہوں نے اس کو حدیث کہہ کر نہیں بیان کیا, جبکہ کچھ اسکالرز اس کو ترمذی کی حدیث قرار دیتے ہیں واللہ عالم. جیسے عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ علیہ اس کو کسی کا قول قرار دیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ التکویر الانفطار اور انشقاق پڑھ لے. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے پیچھے سورہ انشقاق پڑھا تھا تو اس میں ہم نے قیامت کا منظر دیکھا تھا. اب یہاں پر انفطار میں بھی آپ دیکھیں کہ وہی منظر یہاں پر ریپیٹ کیا گیا ہے اور اسی منظر کو واضح کیا گیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. آپ تصور کریں ابھی یہ آسمان کتنا خوبصورت ہے اور کتنا سکون لگتا ہے آسمان کو دیکھ کر, جو اس کی نیلی نیلی روشنی ہے جس کی وجہ سے سمندر بھی خوبصورت بن جاتا ہے. اور جیسے جیسے آسمان کا رنگ بدلتا جاتا ہے سمندر کا رنگ بھی بدلتا چلا جاتا ہے. جو لوگ خبر شہر میں ہیں یا دمام میں ہیں وہ دیکھتے ہوں گے, یا جو لوگ بھی سمندر کے قریب میں ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ ہر گھنٹے سے سمندر اپنا رنگ بدلتا ہے. جب آسمان پر بادل ہوتے ہیں تو پانی کا رنگ بھی گدلا گدلا سا ہو جاتا ہے. تو آج آسمان ہم کو اتنا پیسفل نظر آتا ہے, اتنا خوبصورت نظر آتا ہے, اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے. رات میں اتنا خوبصورت ستاروں سے بھرا ہوا آسمان ہوتا ہے, یعنی ہر وقت اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے آسمان کی. اور اتنا ہیوج آسمان, یعنی اب کائنات کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہماری دنیا تو ایک دنیا ہے اور ہماری دنیا کے جیسے جو ہمارے گیلیکسی میں جتنے سیارے ہیں تو یہ صرف اتنی ہی دنیا کا آسمان نہیں ہے, بلکہ ایسی کئی دنیایں اللہ تعالی نے بنا رکھی ہیں, کئی گیلیکسیز ہیں, تو ان سب کو گھیرے ہوئے ہیں یہ آسمان. تو اتنا بڑا آسمان آپ دیکھیں اللہ تعالی نے کیسے اس کو پیس والا بنایا, کیسے سکون والا بنایا کہ اس کو دیکھ کر ہی سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن یہی آسمان اس دن کیا ہو جائے گا. فطرہ کے معنی ہوتے ہیں فطورا, جیسے کہ یہاں پر آئے انفطرت, تو اس کے معنی کسی چیز کو لمبائی میں یوں پھاڑنا کہ اس میں شگاف پڑ جائے, یعنی گڑھا پڑ جائے. اور فطور شگاف کے معنی میں آتا ہے. اس لحاظ سے انفطر کا معنی چر جانا. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود, جیسے کپڑا بعض وقت تنگ سا کپڑا ہوتا ہے اور آپ بیٹھ گئے اور وہ چھوٹی سی سمجھے کچھ چیز تھی, کرتا تھا آپ کا چھوٹا سا, اور آپ بیٹھ گئے اپنے پیر پھیلا کر, تو خود بخود کپڑا پھٹ جاتا ہے, چر جاتا ہے. تو چر جانے کے معنی میں آتا ہے. تو چر جانا یہ بھی درست ہے اس کے معنی, اور پھٹ جانا بھی. تو جو صورت بھی ہو اس سے آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے. اب تصور کریں کہ آسمان پھٹ جائے گا تو کیا حال ہوگا, کیا کیفیت ہوگی اور کس طرح سے اس وقت دنیا کا حال ہوگا. تو جب آسمان پھٹ کر پورا گندا ہو جائے گا, اور دوسری آیت میں ہے ستارے پھٹ پڑیں گے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. اصل میں معنی جاننے کی وجہ سے ہم کو بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے ڈکشنریز لکھی اور قرآن کے لیے خاص طور سے اسپیشل الفاظ کے معنی لکھے, جیسے مفردات القرآن ہے, مترادفات القرآن ہے, یا قرآن کی ڈکشنری اسپیشلس ہیں بہت ساری, مصباح اللغات ہے. تو اس سے ہم کو الفاظ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. یہاں پر جو انتصرت ہے جو لغوی معنی ہے انتصرت, نصر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے جھڑ کر پورا گندا ہو جائے, اور انتصار یعنی ناک جھاڑنے کو کہا جاتا ہے. جس طرح ناک کی رطوبت کے اجزاء جو ہے آپ جب ناک جھاڑتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں یا زمین پر ادھر ادھر جا پڑتے ہیں, تو اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ ستاروں کے جو اجزاء ہے وہ جھڑ کر زمین پر ادھر ادھر بکھر جائیں گے. تو یعنی یہاں پر اس لفظ کا معنی ہے کہ یعنی غیر جاندار چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ستاروں کی آپس میں باہمی کشش ختم ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے وہ نہایت ہی بے ترتیبی سے ادھر ادھر گر پڑیں گے. آپ سوچئے کہ ستارے گر پڑیں گے, اگر ایک ستارے کا تھوڑا سا ٹکڑا آج زمین پر گرتا ہے کہا جاتا ہے تو وہ پوری دنیا کو تہ و بالا کر دیتا ہے, یعنی اس جگہ پر گڑھا پڑ جاتا ہے اور وہاں پر آس پاس کا پورا علاقہ ایک طرح سے ہل جاتا ہے. تو یہ پورے کے پورے ستارے آپس کی کشش ختم کر دیں گے, یعنی وہ آسمان پر نہیں رہیں گے بلکہ ادھر ادھر بکھر پڑیں گے اور گر پڑیں گے, اور ان کی روشنی ختم ہو جائے گی, بے نور ہو جائیں گے, پورا گندا سے ہو جائیں گے جو آج وہ روشنی دیتے ہیں. تو اب سوچیں کہ کیا حالت ہوگی. اور پھر اسی طرح سے کہا جا رہا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. پہلے وہاں پر ہم نے دیکھا تھا سجیرت کا لفظ آیا تھا پچھلی سورت میں کہ سمندر کو کیا کیا جائے گا, تلاتم اس میں پیدا کر دیا جائے گا. سجیرت مطلب پانی باہر دور دور تک پھیل جائے گا, اور یہ پھر یہی پانی گیس میں تبدیل ہو جائے گا اور جلنے لگے گا, واللہ اعلم کچھ علماء کہتے ہیں. لیکن یہاں پر آیا ہے کسی چیز کو وسیع پیمانے پر پھاڑنا. فجرت کسی کو وسیع پیمانے پر پھاڑنا, اور فجر کو فجر اس لیے کہتے کہ وہ سارے آسمان پر یعنی افق پر نمودار ہوتی ہے, اور فجر کے معنی پانی وغیرہ کو پھاڑ کر بہت دور تک پہنچا دینا یا جاری کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ سمندروں کو پھاڑ کر اس کے پانی کو دور دور علاقوں پر زمین میں بہا دیا جائے گا, یعنی تمام سمندر ملا دیے جائیں گے اور زمین پر صرف پانی پانی ہوگا. آپ تصور کریے کہ کیا حل ہوگا, یعنی پانی دور دور تک پھیل جائے گا, اور جب پانی ہی پانی ہو جائے گا پورے زمین پر, یعنی وہ جو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ زمین کا زیادہ تر حصہ پانی ہے, یعنی سمندر زیادہ ہے اور خشکی کم ہے, یعنی لینڈ کم ہے, اور اس وقت ایسا ہوگا کہ سمندر بھی پھاڑ دیے جائیں گے, یعنی اپنی حدود میں نہیں رہیں گے بلکہ حدود توڑ کر باہر نکل جائیں گے, سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے گا, یہ سمندروں کو اندر سے اس کی جو تہہ ہے اس سے پھاڑ دیا جائے گا. تو آپ سوچیں کہ اور کتنا پانی ابل پڑے گا. تو وہ تصور یعنی آپ قیامت کی ہولناکی اور اس کی ہیبت کا تصور کریں کہ قیامت کا منظر کتنا خطرناک ہوگا, کیسے ہوگا. اور ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے, ہم کبھی قرآن کی آیت پر کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. ان صورتوں کو ہم ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں روزانہ نماز میں, لیکن ہم نے کبھی تصور نہیں کیا اس کی ہولناکی کا, اس کی ہیبت کا. تو اب ان یہ ہیبت سے, یہ ہولناکی سے, اور یہ ایسے تکلیف اور مشقت والے وقت سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں, کیا ہمیں کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہم قیامت کی ہولناکی سے بچ جائیں اور کامیابی کے ساتھ ہم اپنے رب کی جنت میں اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے والے بنے اور داخل ہو سکیں. اور وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. بُعْثِرَتْ اس کے یہاں پر ڈکشنری میں دو معنی بتائے جاتے ہیں. بُعْثِرَتْ دراصل دو لفظوں کا مرکب ہے, اور باعث کا لفظ آپ نے سنا ہی ہوگا, مبعوث بھی ہم کہتے ہیں. تو باعث اور اثر, باعث کا ایک معنی یہ ہے کہ زمین وغیرہ کا کھودنا اور ڈھونڈنا یا ڈھونڈ نکالنا, اور اثر کے معنی کسی دوسری چیز کے دوران کسی اور چیز کا خود بخود ظاہر ہو جانا. جیسے آپ کسی اور چیز کے لیے زمین کھود رہے تھے لیکن وہاں سے کچھ اور مل گیا, آپ کو خزانہ مل گیا, تو اس کا مطلب اثر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے وہ چیز کے لیے نہیں کھودی تھی زمین لیکن آپ کو مل گئی وہ چیز, یعنی کسی چیز کا خود بخود سامنے آ جانا, کھل جانا. تو مطلب یہ ہے کہ جب قبروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا اور کھودا جائے گا تو مردے خود بخود زمین سے باہر نکل پڑیں گے. تصور کریں کیا وقت ہوگا کہ قبروں سے مردے نکل پڑیں گے, اور ایسے ہوں گے جرادن کا لفظ آتا ہے کہ جیسے وہ ٹڈیاں ہوتی ہیں نا, تو جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹڈیوں کے حملے ہوتے رہے بہت جگہ سے, یہاں سعودی عرب میں بھی, ہندوستان میں بھی, کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ ٹڈیاں ہی ٹڈیاں, اور اتنے وہ کروڑوں کی تعداد میں تھے کہ جب وہ جہاں سے گزر رہے تھے تو کئی انہوں نے نقصان بھی پہنچایا چیزوں کو, کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی, اتنا ان کا جیسے طوفان ہی طوفان تھا. تو ایسے ہی انسان جو ہے ٹڈیوں کی طرح, منتشر کا بھی لفظ آتا ہے قرآن میں کہ بالکل ایسے منتشر ہو جائیں گے, نکل پڑیں گے, بھاگ پڑیں گے, دوڑ پڑیں گے. تو آپ سوچیے کہ جب قبریں کھود دی جائیں گی یا قبریں کھول دی جائیں گی یا قبروں سے مردے دفن ہو چکے, جو دفن ہو چکے تھے وہ نکل پڑیں گے, اور آپ سوچیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے وقت کتنے انسان دنیا میں آئے اور کتنے لوگ قبروں میں دفن ہیں, ہم تو جانتے بھی نہیں کہ کئی ہڈیاں سڑگل چکی ہیں اب, اور نئے نئے قبرستان بھی وجود میں آ رہے ہیں, اور صرف یہ وہ وہی لوگ نہیں جو مسلمان ہوں گے، بلکہ کسی کو اگر جلایا گیا تھا، کسی کو کہیں دفن کیا گیا، کسی کو تابوت میں رکھا گیا، کسی کو کچھ اور فارم میں موت آئی، جو سمندر کے اندر ڈوب کر مرے تھے، سارے لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا. اور یہ ہم پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، تو کیا ہوگا؟ سب کے سب اپنے رب کی طرف نکل پڑیں گے، چل پڑیں گے. اور کب سے؟ جب سے دفن کیے گئے تھے، جب سے آدم علیہ السلام کے وقت سے جتنی نسلیں تھیں، جتنی انسانوں میں سے جتنے لوگ تھے، سب کے سب نکل پڑیں گے، اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. اور پھر کہیں گے گھبرا کر، پریشان ہو کر، کہ کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا؟ کیونکہ اتنے عرصے سے جو وہ عالم برزخ میں تھے، تو ان کو حیرانی ہوگی کہ اچانک کس نے ہمیں کھڑا کر دیا، کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کھڑا کر دیا. تو فرمایا جائے گا کہ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے اور رسولوں کی بات سچی تھی. آپ دیکھیں آج ہم کو قرآن خبر دیتا ہے کہ تم کو ایک دن قبروں میں جانا، نہیں قبروں سے تم کو اٹھایا جائے گا، لیکن انسان مذاق اڑاتا ہے، انسان ہنستا ہے، کہتا ہے اچھا یہ سڑی گلی ہڈیاں، ان کو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، ان پر گوشت پوست کیسے چڑھایا جائے گا، کیسے ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم تو ایک بار جو مر کر مٹی ہو گئے تو بس ختم، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں. اور کچھ لوگ آخرت کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی اتنی بے فکری کی زندگی گزارتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ ان کو دیکھ کر کے یہ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں. بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں. تو ذرا قبرستان کی ایک دفعہ سیر کریے، قبرستان کی ایک دفعہ جا کر وزٹ کریے، اور سوچئے کہ یہ قبروں میں رہنے والے وہی تھے جو اس زمین کے اوپر چلتے تھے، لیکن آج یہ زمین کے اندر ہیں. یہ قبریں ہمیں احساس دلاتی ہیں، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اے انسان، تو کس چیز سے بھاگ رہا ہے؟ اصل تیرا ٹھکانہ تو یہ قبر ہے. عالم برزخ تجھے یہیں گزارنا ہے، موت سے لے کر قیامت تک کے وقفے تک یہیں رہنا ہے قبر میں. اور یہ قبریں کھول دی جائیں گی، قیامت کا وہ وقت ایسا ہولناک ہوگا کہ ہر کوئی اپنی قبروں سے نکل پڑے گا، ہر کوئی میدان حشر کی طرف بھاگا جا رہا ہوگا. اور جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ ہر کوئی برہنہ ہوں گے، کوئی کسی کو لباس نہیں ہوگا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت حیران ہو کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ، کیسے ہوگا کہ خواتین بھی برہنہ ہوں گی اور سب دوڑے جا رہے ہوں گے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ عائشہ، وہ وقت ایسا ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف نظر ڈالنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، یا اتنا نفسہ نفسی کالم ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. آپ سوچیے کیسا وہ وقت ہوگا. تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی، جب قیامت آئے گی، اور یہ سارے ون بائی ون ایک ایک چیزیں ہوتی جائیں گی، آپ سوچیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا. ہم کو بھی خود اپنی قبروں سے نکل کر جانا پڑے گا، اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کو کتنا وقت اپنی قبروں میں گزارنا ہے. کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ میں اپنی اس قبر کی زندگی کو خوبصورت بناؤں، میں اپنی اس قبر کی زندگی کو آرام دہ بناؤں، میری قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہو؟ کیا میں نے کبھی کوشش کی؟ میری عزیز بہنوں، ہم تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں، اپنا احتساب کریں، محاسبہ کریں. میں دن بھر میں ایسے کون سے کام انجام دیتی ہوں جس کی وجہ سے میرا جو یہ وقت ہے، عالم برزخ کا وقت، میرا سکون سے گزرے گا، جس کی وجہ سے میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی؟ تو کبھی ہم غور کریں. تو اسی لیے جو الفاظ آئے ہیں پیچھے سے، اس پر ہم کبھی غور کریں کہ یہ قبریں کھول دی جائیں گی، انسان خود بخود زمین سے نکل پڑیں گے، اور سب کے سب دوڑے اور بھاگے جا رہے ہوں گے میدان حشر کی جانب، کہ قبروں کو جب الٹ پلٹ کر دیا جائے گا تو مردے خود بخود زمین سے باہر نکل پڑیں گے. اور آپ سوچیں کہ کتنے مردے ہوں گے. تو یہاں پر دراصل اس حقیقت کو بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی آخرت کی زندگی کو یاد رکھے. یہ دنیا کی زندگی تو بہت ہی تھوڑی ہے، بہت ہی ہلکی سی ہے، فانی ہے. اور آپ نے سمندر میں انگلی ڈبو کر بتایا تھا مثال کو، کہ اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے اور اس کے ہاتھ کو یا انگلی کو کتنا پانی لگے، تو بس وہ اس کی زندگی ہے، اور پورا سمندر یہ آخرت کی زندگی ہے. آپ سوچیں کہ اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. ہم اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، ہم اپنے رب کی عبادات سے پیچھے ہٹتے ہیں، ہم حلال اور حرام کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں. گویا کہ بس ایک بھاگ دوڑ لگی، ایک ریس لگی ہے دنیا کی زندگی کے لیے، کہ بس جیسے چاہو جیو، زندہ رہو. کیونکہ زندہ رہنے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اور جیسے فارسی کی کہاوت ہے نا، کہ بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ خوب عیش کرو، خوب انجوائے کرو، چار دن کی تو زندگی ہے، پھر دوبارہ کس نے دیکھی زندگی؟ تو نہیں، ایک مومن ایسے نہیں جیتا ہے. مومن کو ہر وقت فکر لگی رہتی، کیونکہ جو اگلی آیت ہمیں بتا رہی ہے وہ بہت ہمیں غور و فکر کرنے پر مجبور کر رہی ہے، کہ قبروں کو کھول دینے کے بعد جو بات آ رہی ہے کہ جب قبروں سے انسانوں کو نکالا جائے گا، قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی اور ان میں سے مردے باہر نکال لیے جائیں گے. اور ان کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، اس وقت سب پردہ ہٹ جائے گا. آیت نمبر 5 میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، علیمت نفس ما قدمت و اخرت، تو جان لے گا ہر نفس جو آگے بھیجا اس نے اور جو پیچھے چھوڑا. اس دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. بہت زیادہ یہ آیت ہمیں غور و فکر میں مبتلا کرتی ہے، اور اس آیت میں دراصل اس حقیقت کو بتایا کہ انسان نے دنیا میں کون سے اور کیسے کام کیے، اور ان کاموں کا اثر اس کی دنیاوی زندگی پر کیا پڑا، اور اس کی اخروی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوا اس کے اعمال کا اثر. یعنی ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں تو ہم ایک اثر پیچھے چھوڑ جا رہے ہیں دنیا میں، اور ایک ہم اس کا حصہ آگے بھیجتے جا رہے ہیں. اور اس بات کو حدیث سے ہم کو سمجھ میں آ سکتا ہے بہت اچھی طرح سے. یعنی حدیث کی وجہ سے ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کیسے دو طرح سے اپنے اعمال کو ایک طرح سے جمع کر رہا ہے یا پھر اس کو محفوظ کر رہا ہے. ایک وہ دنیا میں چھوڑ جائے گا اس کا اثر، اور ایک وہ آخرت میں آگے بھیجتا جا رہا ہے. اور دنیا میں جو وہ اثر چھوڑ رہا ہے تو اس کا اثر دنیا کی زندگی پر نہیں رہے گا اس کے، بلکہ اس کی آخرت کی زندگی پر بھی پڑے گا. یعنی بہت لانگ ٹرم اس کو بدلہ ملے گا. اچھا کام کیا تو اچھا بھی بدلہ مل سکتا ہے، اور برا کام کیا تو برا بدلہ بھی مل سکتا ہے، ڈبل اس کو. اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے. تو بہرحال یہاں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے کھڑے ہونا پڑے گا، اسے جمع کیا جائے گا، اس وقت اس کی نظروں سے پردہ ہٹ جائے گا، اور وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جو دنیا میں وہ دھوکے میں پڑا ہوا تھا، جو چھپا ہوا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا. ہر نفس جان لے گا کہ اس کے پاس کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے. اور اس وقت ظالم لوگ بہت افسوس اور حسرت اور یاس کا شکار ہوں گے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ہاتھوں نے کیا کمائی آگے بھیجی تھی، آیا یا ان لوگوں نے گناہ اور جرم کیے تھے، اور چونکہ انہوں نے گناہ اور جرم کیے تھے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان کو اب جزا مل کر رہے گی، اس کی بدلہ مل کر رہے گا، اور ان کو عذاب سے واسطہ پڑے گا، اور پھر وہ حسرت افسوس اور یاس کا شکار ہوں گے. کیسی ہوگی اس وقت کی وہ نا امیدی. تو سوچے کہ اس زندگی میں جو کام کیے تھے اس کا اجر مرنے کے بعد بھی اسے مل رہا ہے. یعنی کوئی ایسا کام ہم کر جائیں، یعنی جو آثار ہے، قدمت و اخرت، قدمت وہ جو آپ نے آگے بھیج دیا، اور اخرت جو آپ نے دنیا میں آثار چھوڑے ہیں. تو آپ کے ہر عمل کا، ہمارے ہر عمل کا، میرے آپ کے ہم سب کے ہر انسان کے عمل کا اس کو بدلہ مل کر رہے گا. ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، آپ لوگ دیکھنا چاہتے تو مسلم کتاب الزکات باب الحسل الصدقہ، اس میں بتایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کسی نیک کام کا ارادہ کیا اور اس کی بنیاد ڈالی، اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کرے ان کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو. اور جس نے اسلام میں کوئی برے کاموں کی بنیاد ڈالی اور اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بار ہے، اور ان لوگوں کا بھی بار جو اس کے بعد عمل کریں گے، یعنی اس برے کام پر عمل کریں گے، اور اس میں کہ اس، یعنی اس کو چھوڑ کے کہ ان کے لوگوں کے بار کچھ کم کیا جائے، یعنی ان کے عذاب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور اس کو بھی جس نے کیا تھا اس کو کرنے والوں کا بھی عذاب ملے گا، اور اپنے خود کے کام کا بھی عذاب ملے گا. آپ سوچیں ذرا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا نیک کام کر جائے، کوئی ایسی نیکی کی بنیاد ڈال جائے، کوئی جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کسی نیک کام کی طرح ڈالی، یعنی کوئی ایسا کام کیا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. جیسے کہ آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کی جو خیبر والی زمین تھی وہ ان کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھی. جب وہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، تو کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے خیبر کی زمین سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور میں اپنی وہی زمین اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. پہلے تو انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ اس کو دے دیا، تو رسول اکرم نے ان کو کہا کہ کیوں نہ تم اس کو وقف کر دو، کہ زمین کا قبضہ تمہارے ہی پاس رہے، لیکن اس سے تم خود ذاتی طور پہ فائدہ نہ اٹھاؤ بلکہ اس سے امت کو فائدہ پہنچا، فی سبیل اللہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. تو کہا جاتا ہے کہ پہلے تو وہ ایسے ہی مسلمانوں کے کام میں آتی رہی. جب عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ان کے بیٹے نے اس پر گھر بنا دیے، شیلٹر بنا دیے گئے. تو کہا جاتا ہے کہ پہلے ان کے خاندان کی جو بھی ایسی بیوہ عورتیں تھیں، جو بے گھر تھیں، جو مسکین تھے، غریب تھے، اور جو متعلقہ خواتین ہوا کرتی تھیں، تو وہ ان کو وہاں رہنے دیا جاتا تھا. اس کے بعد پورے مدینہ کی جتنی ایسی خواتین تھیں آس پاس کے علاقوں کی، کہ جن کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہوتا تھا، کوئی گھر نہیں تھا، جو بیوہ ہوتی ہیں، متعلقہ ہوتی، تو ان کو وہاں رہنے دیا جاتا تھا. تو سب سے پہلا وقف جو اسلامی ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں کیا گیا، وہ عمر رضی اللہ عنہ کی زمین کا وقف تھا. اور وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقف کو کوئی نہ خرید سکتا ہے نہ کوئی بیچ سکتا ہے، وہ ایسی رہے گی، وہ اسلام کے نام پر ہی رہے گی، مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے وہ زمین رہے گی. تو ہم بھی کوئی ایسا وقف کر جائیں, کوئی ایسا کام کر دیں. صرف وقف کی بات نہیں ہے, اور بھی بہت سارے نیک کام ہیں, اور بھی بہت سارے دروازے کھلے ہیں نیکیوں کے. تو میں اور آپ سوچیں کہ ہم نے ما قدمت و اخرت, یہ جو آیت نمبر 5 ہے, اس پر ہم کو کچھ نہ کچھ غور و فکر کر کے کوئی قدم اٹھانا پڑے گا کہ میں اور آپ کوئی ایسا کام دنیا میں چھوڑ جائیں, کوئی ایسی چیز دنیا میں چھوڑ جائیں نیکی کی, کہ ہماری دنیا سے جانے کے بعد, ہماری وفات کے بعد بھی ہمارے اس کام کو دیکھ کر لوگ وہ نیک کام کرتے رہیں, اور ان کو بھی اجر ملے اس نیکی کا, اور ہم کو بھی ہمارے وہ نیک کام شروع کرنے کا اجر ملتا رہے. آپ سوچیں کتنا اجر ملٹی پلائی ہوگا. اور کبھی سوچیں نا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دنیا میں مدارس بنائے, اپنی جگہوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا, جن لوگوں نے مسجدیں بنائی, جن لوگوں نے مسافر خانے بنائے, جن لوگوں نے پانی کا انتظام کیا کہ لوگوں کو راستے سے جاتے جاتے پانی ان کو ملتا رہے, میسر آئے, لوگوں کی سہولیات کے لیے انہوں نے اپنی بہت ساری مال کی قربانیاں دی اور فلاح اور بہبود کے کام کیے, یا علم چھوڑ کر گئے. جیسے مثال کے طور پر ہم تمام اسکالرز کی مثال لے لیتے ہیں, اور اس میں سب سے بیسٹ مثال ہم کو ملتی ہے تمام محدثین کی, امام بخاری ہو گئے, امام مسلم ہیں, امام ابو داؤد, بہت سارے محدث جو گزرے تھے, جن لوگوں نے بھی, جن کے نام ہم کو یاد نہیں بھی ہیں اور جن کے نام یاد بھی ہیں, وہ تمام محدثین کے, ان لوگوں نے دیکھے کیسے نیکی کا کام کر کے گئے وہ لوگ, کہ وہ دنیا سے چلے بھی گئے لیکن ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. تو کوئی ایسا کام کر جائیے, کوئی ایسا نیکی کا کام کر جائیے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر آپ کو ملتا رہے. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے, سوائے تین جگہوں کے, یعنی تین جگہ سے اس کو اجر مل سکتا ہے, یعنی دروازہ کھلا رہتا ہے. ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے, دوسرا وہ علم جو اس نے چھوڑا تھا دنیا میں اور جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے, علم ینتفع کا لفظ آتا ہے, نفع دینے والا علم. یہاں وہ والی کیمسٹری فزکس اس کی بات نہیں کی جا رہی, یہاں پر نفع دینے والے علم کے, قرآن اور سنت کے علم کی بات کی جا رہی ہے. اور تیسرا صدقہ جاریہ, کوئی ایسا کام اس نے کیا تھا اپنے پیسوں سے, کوئی شیلٹر ڈلوا دیے تھے لوگوں کے لیے, مسافر خانے بنوا دیے تھے, یا ایسی جگہوں پر مسجدیں یا مدارس بنوائے تھے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. تو یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو اجر ملتا رہے گا. تو اس وقت دو ہی چیزیں ہوں گی, جو قدمت و اخرت کے, اس نے یا تو نیک عمل چھوڑ کے گیا ہوگا دنیا میں اور اس کا بدلہ وہ وہاں پائے گا, یا پھر برے عمل چھوڑ گیا ہوگا اور اس کا وبال خود کا بھی وبال ہوگا, خود کے گناہ کا, اور دوسرے لوگ جو اس کو دیکھ کر گناہ کرتے رہے تھے ان سب کا وبال بھی اس کو ملے گا, اور ان لوگوں کے بھی عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس وقت انسان جان لے گا اور اس کے آگے سے پردہ ہٹ جائے گا کہ اس کے پاس کیا نفع کا سامان ہے اور کیا خسران ہے. اور ظالم اس وقت اپنی انگلیاں چبائیں گے, حسرت اور پشیمانی کا شکار ہوں گے, غصے سے وہ بل کھا رہے ہوں گے. اور اس وقت متقین جنہوں نے اعمال صالحہ آگے بھیجے ہوں گے, عظیم کامیابی, ہمیشہ رہنے والی نعمتیں, اور جہنم کے عذاب سے سلامتی کی طرف لے کر جائے جائیں گے, وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے, ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے ان کو سرفراز کیا جائے گا, عظیم کامیابی ان کو وہاں ملے گی. لیکن یہ کس وقت, جو تقوی اختیار کرنے والے تھے, جنہوں نے اعمال صالحہ آگے بھیجے تھے. تو یہ دنیا کی زندگی ویسے بھی تو گزر ہی جانی ہے, ختم ہی ہونی ہے, کیوں نہ اگلی زندگی کے لیے کام کیا جائے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو 50 سال, 60 سال, 70 سال زیادہ سے زیادہ, بلکہ آج کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں 45 سال ہی بہت سارے لوگوں کی وفات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر دے سب کو, کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نیک کام کر سکیں, لیکن یہ دنیا کی زندگی پھر بھی ختم ہی ہو جائے گی. 60-70 سال سے زیادہ تو کوئی زندہ نہیں رہتا ہے, یہ 80 سال, اس کے بعد تو آخر کا جانا ہے, اور وہ وہاں کی زندگی وہ ابد الآباد والی زندگی ہوگی. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ سامان بھجوانا ہے, کچھ توشہ بھجوانا ہے آگے, کچھ ایسے اعمال تیار کر کے آگے بھیجئے, اور وہ سامان کیا ہے, اعمال صالحہ, نیک اعمال. اور آپ سوچیں کہ وہ نیک اعمال کیا ہو سکتے ہیں, کسی بھوکے غریب کو کھانا کھلا دینا, کسی کو کپڑے پہنا دینا, کسی کی مدد کر دینا, کسی سے مسکرا کر ملنا, یہ بھی صدقہ ہے, کسی کی تکلیف کو دور کر دینا, کسی کو اچھا مشورہ دینا, نمازوں کی پابندی, عبادات پر استقامت, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام, وہ کام سارے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہوں, جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ کام, اور وہ کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ترغیب دی ہے, جس کی طرف رہنمائی کی ہے, وہ کام جو صحابہ کرام کرتے آئے. تو ہم کو اپنی زندگی انہی کاموں میں لگا دینی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم کچھ اچھے اعمال صالحہ کا توشہ آخرت میں بھیجنے والے بنے, اور ہم اس دنیا سے جب جائیں تو ہمارے پیچھے ہمارے نیک اعمال کو دیکھ کر لوگ نیکی کرنے والے بنے, تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ, کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ہم کو ملتا رہے اور پہنچتا رہے, یعنی ہمارے وہاں کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتا رہے ہمارا. وہ نیک کام کا صلہ یا بدلہ اور اجر ہم کو ملتا رہے انشاءاللہ. آگے کیا ہے دیکھیے آیت نمبر 6. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے اپنے رب کریم کی بابت. ایک اور ترجمہ, اے انسان, تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا. بہت ہی جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے یہ. یہ ہمیں متوجہ کر رہی ہے, ہمیں الرٹ کر رہی ہے, ہمیں وارن کر رہی ہے یہ آیت. اور یہاں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جنہوں نے اللہ کے حق میں کمی کی تھی, اللہ کی جو فرائض کردہ چیزیں تھیں اس کا انہوں نے خیال نہیں کیا اور اپنی منمانی کرتے رہے. تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی تھی اور نافرمانیاں کرتے رہتے, انہیں اپنے رب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کے بارے میں کس دھوکے میں ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہ سمجھتے کہ تمہارا رب تمہیں عذاب دینے میں ڈھیل برت رہا ہے, یہ تمہیں مہلت دے رہا ہے یا دیر کر کے عذاب دے گا, تو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر نہیں ہے. کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ الجبار ہے, وہ قہار ہے, وہ جبروت ہے, وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تو کہا گیا کہ اے انسان, تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ کیا تمہاری طرف سے اس کے حقوق سے استحضاء کے طور پر, یا اس کے عذاب کی تحقیر کے طور پر, یا اس کی جزا اور سزا پر تمہارے عدم ایمان کی بنا پر؟ کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو تم کدھر جا رہے ہو, کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ تو جنہوں نے اللہ کے حق میں کمی کی تھی, دنیا میں مگن رہے, اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس کو بھلائے رکھا, تو اے انسان, تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یہاں انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ جب انسان جرم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتا, بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے, اللہ کی طرف پلٹ آئے. تو یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے اپنے بندے پر, اور اس کے رب ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا مربی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ وہ رب ہے, وہ مربی ہے. وہ ہمیں فوراً جلدی نہیں پکڑ لیتا, بلکہ وہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے کہ ہم بندے پلٹ آئیں. تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی اس جو رحیم, اللہ تعالیٰ کی جو رحمان ہے, اللہ تعالیٰ جو رحیم ہے, اور اس کی جو صفت ہے رحیم, تو تم اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو؟ تم سمجھتے کہ کیا اللہ تعالیٰ عذاب لینے پر قادر نہیں ہے؟ وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے, تمہیں مہلت دے رہا ہے. تو یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیتا ہے, یہ امام بخاری کہتے ہیں. تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں, وہ کیا اعمال ہیں, وہ کیا کام ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں پڑ گئے ہیں, ہم بھول گئے ہیں اپنے رب کو. آج دنیا میں بہت سارے لوگ بھولے ہوئے ہیں اپنے رب کو, ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے رب کے آگے جھکنا ہے, اپنے رب کی فرما برداری کرنا ہے, ہمیں رب کے آگے جواب دینا ہے کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کا. تو کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو انسان کو دھوکے میں ڈال رکھتی ہیں یا بھلاوے میں رکھتی ہیں؟ اور وہ ہے مال, اولاد, دنیا کی کشش جو انسان کو دھوکے میں ڈالے رکھتی ہے, پھر جزا اور سزا سے بے فکری بھی انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے. یعنی جو خاص مفسرین کہتے ہیں کہ جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا, اچھا یا برا جو بھی اس نے عمل کیے ہیں, تو جب یہ چیز کو وہ بھول جاتا ہے تو یہ چیز اسے اپنے رب سے بھلاوے میں ڈال دیتی ہے, اور وہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے, لاپرواہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے, یہ دنیا ہمیں لپک لپک کر دعوت نظارہ دے رہی ہے کہ بس تم میری طرف آؤ, تم صرف مجھ میں مست اور مگن ہو جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے. تو دنیا کی رنگینیاں, اس کی چکا چون, یہاں کا گلیمر, تو اس لیے جو کہا گیا تھا نا کہ انہی روز و شب میں کھو کر نہ رہ جا. یعنی اے مسلمان, اے انسان, یہ دنیا کے روز و شب میں نہ کھو جاؤ, تمہیں تو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, تمہیں اپنے رب کی طرف جانا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دی. تو ابھی بھی موقع ہے, اور ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں, اس سے معافی مانگے. اور یہاں پر علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے, لہٰذا اس سے فائدہ اٹھایا جائے, اور اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو, جو ابھی تک اللہ تعالیٰ سے بے توجہی برتی تھی اس پر استغفار کرے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے, اور عمل صالحہ انجام دے, دھوکے میں نہ پڑا رہے انسان. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے, اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے الحمدللہ, ورنہ وہ اگر فوراً پکڑ لیتا تو ہم تو کہیں کے نہ رہتے, بلکہ دنیا میں کوئی انسان ہی زندہ نہ رہتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور لطف و کرم ہے, اس کا حلم ہے کہ اس نے بندوں کو ڈھیل دی ہے اور موقع اور مہلت دی ہے تاکہ بندے واپس پلٹ آئیں اللہ کی طرف. آگے کی آیت دیکھیے. الذي خلقك فسواك فعدلك, یعنی کس چیز نے تجھے اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈالا کہ اس الذی جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا پھر تجھے معتدل بنایا. سبحان اللہ, انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرے اپنے رب کے بارے میں کہ تو اپنے اس رب سے غافل ہے. کس رب سے؟ جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست کیا پھر متوازن بنایا. سبحان اللہ, کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کریں تو انسان حیران رہ جاتا ہے. کبھی انسان اپنے جسم کے نظام پر ہی غور و فکر کرے, اس کی کڈنیز ہیں, اس کی آنکھیں ہیں, اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کا پورا اندر نظام, جو ہاضمے کا نظام ہے پورا انسان کا, کہ جو وہ کھاتا ہے پھر کیسے ہضم ہوتا ہے, کیسے خون بنتا ہے, کیسے بیکار چیزیں خارج ہو جاتی ہیں, کیسے یورین صاف ہو کر پاس ہوتا ہے. ذرا سا کڈنی فیل ہو جائے تو ڈائلسس کرانے کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ سوچیں. ایک انسان کا معدہ خراب ہو جائے تو بعد میں جب انہیں کچھ جو بھی نقلی چیزیں لگائی جاتی ہیں وہ کتنی نقصان دہ ہوتی ہیں, یا پھر وہ ٹیمپرری ہوتی ہیں اور اس سے تکلیف ہوتی ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی انسان کے اندر کیسے معتدل چیزیں بنائی ہیں, کیسے معتدل ترکیب پر پیدا کی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاتھوں کی بناوٹ, ہمارا قد, ہماری سوچ, ہماری عقل, ہمارے جسم میں جو ایسی چیزیں جیسے بال ہیں, ناخن ہیں, ان کا بڑھنا, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعتدال میں پیدا کیا. اگر یہ چیزیں جیسے ہائٹ ہے, بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, نیو بورن بیبی ہوتا ہے, پھر وہ تھوڑا بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے, اب دیکھیں 6-7 سال کی ایج تک اس کا بڑھنا کچھ اور ہوتا ہے, پھر 7 سال سے لے کر 11-12 سال تک اس کا بڑھنا کچھ اور ہوتا ہے. اس کی ہائٹ کیسے بڑھتی ہے, اس کے کیسے شیپ میں, اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں, پیروں کے جو شیپ ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, اور اس کی ہائٹ, لینتھ, ویڈ سب بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن جیسے پھر وہ 18-20 سال کا ہوتا ہے, پھر اب ہائٹ بڑھنا رک جاتی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اگر یہ ہائٹ بڑھتی رہتی تو آپ سوچیں کہ ہم کتنے لمبے ہو جاتے اور کتنا بے شیپ لگتا نا انسان. اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین تخلیق کی انسان کی, ایک معتدل ہائٹ پر آ کر انسان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا فعادلک, کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک وقت پر آ کر انسان کی ہائٹ رک جاتی ہے, کہ کیسے عدل سے کام لیا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ, کبھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو بھی ایبلٹی رکھی ہے, ہماری سوچ ہے, ہماری فکر ہے, جو بھی چیزیں ہیں, وہ کتنے لمٹ میں ہیں. اگر یہ لمٹ کراس کر جاتی تو کیا حال ہوتا تھا انسان کا. اور انسان کے دماغ میں آپ دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں, پوری زندگی میں, جو اگر بہت ذہین کوئی سائنٹسٹ بھی ہے تو دماغ کا بس تھوڑا سا حصہ استعمال کرتا ہے. اگر وہ پورا دماغ ہی استعمال کر لیتا تو آپ سوچیں کہ آج انسان کیا کر لیتا, اور کس قدر ہو سکتا, اس سے ہو بھی سکتا کہ نقصان بھی ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہی لمٹ دی, اتنی ہی قدرت دی کہ بس وہ اپنے دماغ کا اتنا ہی حصہ یوز کرے. اور کیسی کیسی چیزیں انسان نے ایجاد کر لیا, اور یہ انسان کس کی تخلیق ہے. جو انسان آج پہاڑوں کو اس پر ریسرچ کر رہا ہے, آسمانوں تک جا پہنچا ہے, ستاروں کی کھوج لگا رہا ہے, یہی انسان کو کس نے پیدا کیا, یہ انسان کو سوچ کس نے دی, دماغ کس نے دیا, اس انسان کی تخلیق کس نے کی. تو سوچی کہ وہ رب, اس کی قدرت کا کیا حال ہوگا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افلاک کی دنیا میں سفر کرنا سکا. یعنی آج سائنٹسٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, لیکن وہ اپنے رب کو ہی نہیں پہچان سکے, وہ اپنے خالق ہی کو نہیں پہچان سکے. انہوں نے ستاروں پر ریسرچ کر لی, گیلیکسیز پر ریسرچ کر لی, چاند اور سورج پر ریسرچ کر لی, کہاں سے کہاں وہ تحقیق میں کہاں پہنچ گئے انسان اگر ہم دیکھیں تو. لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں سوچ سکا, یعنی وہ انسان کتنا نادان اور بے وقوف ہے کہ جس نے اس کو تخلیق کیا, جس نے یہ دماغ بنایا, اور جس نے سورج اور چاند ستارے پیدا کیے, اس کے خالق کو وہ پہچان نہ سکا, تو کیا فائدہ اس کا اتنا ترقی کر کے. تو اصل ترقی کیا ہے, یا اصل پھر کامیابی کیا ہے, کہ انسان اپنے خالق کو پہچان لے, اس کی معرفت حاصل کرے کہ اے انسان تو سوچ تو سی, تو اپنے رب سے کدھر بھاگا چلا جا رہا ہے, تجھے کس نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تیرا رب تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا, جس نے تیرے لیے پوری دنیا کو پیدا کیا, تیری خدمت کے لیے سب لگا دی چیزیں, اور تو اسی رب کو بھلائے دے رہا ہے, تو اسی رب کو بھولے چلے جا رہا ہے, تو اسی رب سے بھاگ رہا ہے, حالانکہ پلٹ کر تجھے اسی رب کی طرف آنا ہے. تو کیسے اپنے رب سے فرار حاصل کر رہا ہے, کس چیز نے تجھے بھلاوے میں ڈال رکھا ہے. ہم سوچے کبھی ہم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں, ہم اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں. ففروا الی اللہ, ہم رب سے مخالف سمت میں نہ دوڑیں بھاگیں, بلکہ ہم رب کی طرف دوڑیں اور رب کی طرف بھاگیں, کہ اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کی طرف ریس لگاؤ, جانا ہے تو اس کی طرف تیزی سے جاؤ. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی الفاظ استعمال کیا قرآن میں, کہ سرعت سے جاؤ اللہ کی طرف, اس جنت کی طرف, اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف دوڑو, بھاگو, ریس لگاؤ, مقابلہ کرو. سارعوا الی مغفرت, ان کے مقابلہ کرو یا دوڑو، تیزی سے دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. تو اے انسان، تو کہاں چلا جا رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو اپنے رب کی طرف لوٹا. تو جس رب نے تجھے معتدل بنایا، ایسی ترکیب پر پیدا کیا کہ تجھے بالکل درست بنا دیا، یعنی انسان کو جیسے بنایا، اللہ تعالیٰ نے بہترین تخلیق ہے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق میں. تو اے انسان، ذرا تو غور و فکر کر کہ یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے رحم مادر میں تجھے پیدا کیا، یعنی ماں کی پیٹ میں رکھا. تو اپنے رب کی مہربانیوں کو یاد رکھ کہ تو کس دھوکے میں چلا گیا. وہ رب جو کہ عدل والا بھی ہے، وہ عادل بھی ہے اور قہار اور جبار بھی ہے. وہ پکڑتا دیر سے ہے مگر اس کی گرفت اتنی شدید ہوتی ہے کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. پھر اس نے رحم مادر میں تجھے پیدا کیا، اور یہ نہیں کہ ایک ٹانگ چھوٹی کر دی اور ایک بڑی کر دی، ناک کا ایک لتھنا جو نتھنا ہے وہ لمبا کر دیا اور ایک چھوٹا کر دیا، اور سب اعضا متوازن بنائے. اسی ایک بات سے ان لوگوں کے نظریے کی تردید ہو جاتی جو کہتے ہیں کہ انسان خود بنا ہے، نعوذ باللہ. تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، ہمارا رب ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے. تو بہرحال انسان اپنے اعضا پر غور کرے، اس کی تخلیق کو دیکھے، اپنے رب کی تخلیق کو دیکھے. اور سبحان اللہ، کیسے موضوع بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، ہر اعضا اپنی جگہ بہترین کام کرتا ہے. تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قوتیں رکھ دی، وہ طاقت رکھ دی، وہ استطاعت رکھی کہ تم زندگی کے دوڑ دھوپ کے لیے سارے کام کاج کر سکو. پھر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شکل دی، ہر انسان کو الگ الگ صورت عطا کی، اور وہ شکل دی اور نقش بنائے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے انسان کی بہترین تخلیق کی ہے، جو اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. جس صورت میں بھی اس نے چاہا تمہیں جوڑ کر تیار کر دیا، ہرگز نہیں بلکہ تم تو روز جزا کو جھٹلاتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہترین تخلیق کی، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. اور یہ جو سورہ کا لفظ آیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا. ایک تو پہلی بات، شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے انسان کی بہترین تخلیق کی. کبھی غور کریں، کسی جاندار سے ہم انسان کا مقابلہ کریں، آپ دیکھیں چوپائے ہمارے سامنے چلتے رہتے ہیں، مکھیاں ہیں، ٹڈیاں ہیں، ان سے مقابلہ کریں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جو ایسی مخلوق ہے جو کہ بہت دیکھنے میں ڈینجر ہے، وہ ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ ہماری آنکھوں میں، یعنی ہم نزدیک سے دیکھیں گے، دوربین سے دیکھیں گے تبھی نظر آئے گی، ویسے نہیں نظر آئے گی. اور جو خوبصورت چیزیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ ہم کو دکھائی دیتی ہیں، جیسے پھول ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، آسمان، ستارے. آپ دنیا زمین پر دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہم کو نظر آتی ہیں، خوبصورت چیزیں، رنگ ہیں، سب الحمدللہ ہم کو نظر آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا، کوئی جاندار نہیں بنا، کوئی ایسا اور جانور نہیں بنا دیا ہم کو. کبھی وہ جانوروں پر غور کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. کچھ لوگ بہت ہی ناک بھون چڑھاتے ہیں جب آئینہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہائے میری ناک چپٹی ہو گئی، ہائے میرے بال چھوٹے ہیں، ہائے میری پیشانی چھوٹی ہے، میری آنکھیں چھوٹی ہیں، میری ناک چپٹی ہے، میرے ہونٹ پتلے نہیں ہیں، میرے گال ایسے ہیں، میرا بس پتہ نہیں. ہر وقت وہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا بالله. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہم کو ناشکری سے بچائے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا. انسان کی ناک آپ دیکھیں، انسان کی آنکھ آپ دیکھیں، ہونٹ آپ دیکھیں. کبھی غور کریں، کبھی کبھی انسان کو احساس ہوتا ہے جب ہونٹوں پر اس کی پتلی سی پپڑی سی جم جاتی ہے، آپ دیکھیں ہلکی سی جھلی سی آ جاتی ہے. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ہونٹ بنائے کہ وہ چہرے پر ہیں، ایک ہی چہرے پر ہیں، اسکن ایک جیسی ہے چہرے کی، ہماری اسکن کا کلر الگ ہے، لیکن ہونٹ کا رنگ پنک ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، گلابی ہونٹ بنا دیے. پھر آنکھیں آپ دیکھیں، آنکھوں کا رنگ کسی کا براؤن ہے، کسی کا بلو ہے لائٹ، کسی کا بلیک ہے، اور کسی کا کچھ اور، یعنی ہلکا سا فرق ہے اس میں. پھر پلکیں آپ دیکھیں کہ پلکیں بنائی، آنکھوں کے اوپر پلکیں بنا دی. ناک ہے ہمارے چہرے پر، اور ناک ایسے الگ سے جوڑ کر نہیں لگا دی گئی کہ دھکا لگنے سے ناک ٹوٹ کر گر جائے، نہیں، اسی چہرے سے نقش نکالے گئے ہیں، سبحان اللہ، مولڈ کرنا جس کو کہتے ہیں. تو یہاں جو مصور کے جو معنی ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہم کو احساس ہوگا. کبھی آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں المصور کے بارے میں پڑھیے گا ضرور، اور جانیے گا کہ مصور ایک تو ہر کریچر اللہ تعالیٰ کی، ہر جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی یونیک ہے، سبحان اللہ. ایون انسانوں کو آپ دیکھ لیں، ہر انسان کی آنکھوں کی جو پتلی ہے، جو اندر کا، ہر انسان کا الگ ہے. جیسے پہلے انگوٹھے کا نشان لیا جاتا تھا, آپ کو معلوم ہے کہ یعنی پہچاننے کے لیے کہ فلاں شخص ہی ہے تو انگوٹھا لیا جاتا تھا, کیونکہ ہر انسان کے انگوٹھے کا جو نشان ہے وہ الگ ہے, ڈفرینٹ ہے. سبحان اللہ, ہم تو کبھی یہ غور کریں اور واقعی میں عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے آگے بے اختیار جھک جانے کو دل چاہتا ہے کہ سبحان اللہ, ہمارا رب وہ کیسا خالق ہے ہمارا. سبحان اللہ, اس کے آگے بے اختیار جھک جائیں, سجدے میں گر پڑیں کہ ہر کتنے کروڑ ہا انسان ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک, لیکن کسی کا انگوٹھے کا نشان ایک جیسا نہیں ہے. سبحان اللہ, وہ کیسا خالق ہے, وہ کاپی نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ, وہ نئے سرے سے پیدا کرتا ہے, اس کو کاپی کی ضرورت ہی نہیں ہے. کاپی تو ہم انسان کرتے ہیں, ہم مخلوق محتاج ہیں اصل میں کاپی کرنے کی. تو اس نے ہر انسان کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ الگ رکھی ہیں. اب آج کل جو ہے جو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کسی کو, کسی کی آئیڈینٹیٹی دی جاتی ہے, تو اب انگوٹھے کے نشان سے نہیں دی جا رہی ہے, بلکہ آنکھوں کو, یعنی آپ کیمرے کی طرف آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, وہ کیمرہ آپ کو ریکگنائز کرے گا, وہ ڈائگنوز کرے گا کہ ٹھیک ہے سیم پرسن ہے, تو وہ پھر آپ کے لیے دروازے کا لاک کھلے گا, ادروائز نہیں. تو آنکھوں کا جو کارنیا ہے وہ بھی سب کا الگ الگ ہے, ڈفرینٹ ہے سب کا. سبحان اللہ, تو ہر انسان کی الگ الگ شکل و صورت بنائی, نقش بنائے. اسی طرح ظاہری اور باطنی قوتوں میں حسین امتزاج پیدا کیا. اندر کی قوتیں ہیں, ہم جب بولتے ہیں ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں, ہمارے ہاتھ, ہمارے آنکھ سب اس کا ساتھ دیتے ہیں, وہ ایکسپریشن ہمارے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کسی بھی خوشی اور غمی کا احساس ہماری اسکن پر ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سبحان اللہ, اللہ کی تخلیق پر کبھی غور کریے, کبھی غور و فکر سے کام لے کہ جو پہلا معنی ہے اس کا کہ سب کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیدا کیا. سورا سواد باورے کہ مولڈ کرنا, جب ہم کہتے ہیں نینو نقش بنائے, ہمارے نقش و نگار بنائے, تو ایک نقش بنایا سب کا. جیسے جاپان کے لوگوں کا ایک نقشہ ہے, الگ الگ لوگوں کے الگ الگ نقشے. دوسرا معنی ہوتا ہے کہ اس کو فیشن کرنا, فارم میں لانا, اور یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اس کو بہترین فارم میں لائے. جیسے آپ دیکھیں کہ پہلے کیا ہوتا ہے, مدغہ ہوتا ہے, علقہ ہوتا ہے, اور پھر ایک انسان الگ ہی صورت بن کر انسان کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک الگ ہی فارم میں آ جاتا ہے. ایک خون کا لوتھڑا تھا, سبحان اللہ کیسے نینو نقش بنے اس میں, نقش و نگار بنے, کیسے برابر ناک کا ابھار آیا, کیسے ہونٹ بنے, کیسے ہاتھ بنتے گئے, اور الحمدللہ پھر ایک الگ ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا انسان. سبحان اللہ, کیا تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ, تو دوسرا معنی کیا اس کو, مطلب فارم میں لانا. اور تیسرا معنی ہے کہ جو چاہا بنا دیا, جو ارادہ کیا جو چاہا بنا دیا. یعنی سبحان اللہ, وہ خالق ہے, جیسے اس نے چاہا تھا ویسا ہم کو بنا دیا. ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, سوچیں تو معمولی تخلیق ہو سکتی ہے. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, اور پھر ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہے. سبحان اللہ, تو کتنی بہترین تخلیق کی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم, کہ وہی رب ہے تمہارا, وہی ہے جس نے اس زمین اور یہ زمین بنائی, آسمان بنایا, آسمان کو چھت بنا دیا اور تخلیق کی. تو بس فاحسن صورکم, کیا ہی بہترین وہ تخلیق کرنے والا ہے, کیسی بہترین تمہاری صورتوں کی انہوں نے, اس نے شیپ دی ہے. یعنی انسان کو آپ دیکھیں کہ کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے تخلیق کی اپنے بندوں کی. سبحان اللہ, واقعی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر کہ تم اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہو, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بہترین تخلیق پر پیدا کیا, تو ہم اپنے مقصد کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا. یہ چہرہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بنایا, یہ بھلا شجر اور پہاڑوں اور انسانوں کے آگے جھکنے کے لیے بنایا نہیں, یہ چہرہ صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے. صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کو زیب دیتی ہے, کسی اور کی عبادت زیب نہیں دیتی. جس نے ہمیں بنایا اس کے آگے نہیں جھکیں گے تو بھلا پھر کیا, کس کے آگے جھکیں گے؟ تو ناشکری ہوں گی, احسان فراموشی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا, بہترین صورت تمہاری بنائی. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا تھا. اب بعض وقت کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں ہمیشہ آئینہ دیکھ کر روتے رہتی ہیں کہ ہائے ہم ایسے بن گئے, ہماری صورت ویسی, ہم نے ویسے ہونا چاہیے تھا, ایسے ہونا چاہیے تھا. تو نہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انسان تو بنایا. اگر یوسف علیہ السلام کی جیسی بیوٹی آ جاتی تو آپ دیکھیں ان کے سامنے آزمائشیں کتنی تھی. ان کو تو مصر کی عورتوں نے دعوت گناہ دے دیا تھا, اور جس سے بچنے کے لیے ان کو جیل جانا پڑا. تو کیا اللہ نہ کرے ہمارے پاس وہ خوبصورتی ہوتی اور ہمارے سامنے ایسے ٹیمپٹیشن آتے تھے, کیا ہمارے اندر اتنا اسٹیمینا تھا گناہ سے بچنے کے لیے جتنا یوسف علیہ السلام میں تھا؟ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں جیسا بھی بنایا, الحمدللہ بہترین ہماری تخلیق کی ہے. وہ خالق ہے, وہ الباری ہے, وہ مصور ہے. تو یہ تینوں الفاظ آتے ہیں اس کے لیے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کہ مصور جو دوسروں کو شکل دے, وہ کاپی نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ, الباری نئے سرے سے پیدا کرنے والا، اس کو کسی کو دیکھ کر بنانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. جب پہلی بار اس نے پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا بھلا اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. اور آج کل آپ دیکھیں کہ جو کاسمیٹک سرجری بہت عام ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ یہ گردن پر کا گوشت جو فیٹ ہے وہ نکالا جاتا ہے، جو یہ گلے کے نیچے کی ہڈیاں ہیں وہ ابھار کر لائی جاتی ہیں خوبصورت دکھانے کے لیے اپنے آپ کو، یا پھر ناک کی پلاسٹک سرجری بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ اپنی ناک کو کھڑا کرنے کے لیے، کہتے ہیں ستوا ناک ہونا چاہیے. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں دخل اندازی ہے، اصل میں یہ گناہ کا کام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہم ویسے ہی بہت اچھے ہیں الحمدللہ. جب پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں اور الٹا عجیب سا لگتا ہے، ذرا سی آپ دیکھیں کسی کی انگلی کا ہی دیکھا تھا کہ کچھ کسی کا ہاتھ اگر جل گیا یا فریکچر ہو گیا کچھ ہوا تو ذرا سا کہیں کسی کو اسکن کہیں سے نکال کر لا کر لگانی پڑی انگلی پر، تو وہ انگلی جو عام انگلی دوسری انگلیاں جو تھی اللہ تعالیٰ نے کی بنائی ہوئی، تو یہ انگلی بالکل الگ نظر آتی ہے کہ جس میں اسکن کو کہیں سے کہیں اور نکال کر لا کر لگایا گیا ہے. تو یہ سب انسان جو خود سے کام کرتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے کاموں میں شمار ہوں گے. تو بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کہ تم سزا اور جزا کو جھٹلاتے ہو، تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، کہ تمہیں یقین نہیں ہے کہ سزا کا دن آنے والا ہے؟ ضرور آئے گا سزا کا دن. بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ان تمام چیزوں کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے، اس کا احسان مانے. اسی لیے جو ہمارے لیے قابل عمل نقاط ہیں کہ قیامت کی ہولناکی کو ہم یاد رکھیں سب سے پہلی بات، کہ کس قدر خطرناک ہوگا وہ وقت کہ جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور قبریں کھول دی جائیں گی. دوسرا پوائنٹ ہے کہ جزا اور سزا کو یاد رکھیں، کیونکہ جزا اور سزا کو یاد رکھیں گے تو پھر سزا سے بچنے کی کوشش کریں گے اور نیک عمل انجام دیں گے. روزانہ اپنا احتساب کریں کہ آج کیا نیک عمل آخرت کے لیے بھیجے ہیں، اور اگر جس دن نہیں کوئی نیک عمل یاد آ رہا ہے تو اس دن پر افسوس کریں کہ ہائے آج کا میرا دن ایسے ہی گزر گیا، میں نے کوئی نیک عمل انجام نہیں دیے. اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کی بہترین تخلیق کی. سبحان اللہ، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور بہترین ساخت پر پیدا کیا. وہ آتا ہے نا سورہ آل عمران میں کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہی ہے جس نے تمہارے ماؤں کے رحموں میں تمہاری جیسے چاہے صورت گیری کی. سبحان اللہ. پھر جو قابل عمل نقاط ہے کہ قبروں کی زیارت کریں تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل انجام دے. اب خیر خواتین کا قبرستان جانا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں اسپیشلی منع ہے، لیکن جہاں بھی موقع ملے آپ قبرستان کے بازو سے گزرتے ہیں یا انٹرنیٹ پر دیکھ لیں کہ قبرستان کا کیا حال ہے، تاکہ ہم کو اپنی آخرت کا احساس رہے، یاد رہے کہ ہم کو بھی آخر ایک دن قبر میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، لہٰذا اپنے گناہوں پر جری نہ ہو اور استغفار کریں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں. یعنی اگر مہلت ملی ہے تو الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، مزید گناہ کی طرف آگے نہ بڑھے، بلکہ جو گناہ کیا اس پر توبہ اور استغفار کریں اور واپس اللہ کی طرف پلٹ آئیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان آیت سے ہمیں کچھ سیکھنے والا بنائے اور ہمارے روزانہ نیک اعمال میں اضافہ ہو، اور ہم دنیا سے جاتے وقت کوئی ایسے نیک عمل چھوڑ جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.